الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا صدق الله العظيم
میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم پر انعام اور احسان فرمایا صاحب ایمان بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنایا یہاں پر بھی اللہ پاک نے عبادات اور طاعات کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے نیک بندوں کی محبتیں نصیب فرمائی اللہ نے اپنی محبت عطا فرمائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی دین اسلام کی قرآن کریم کی محبتیں عطا فرمائی یہی وہ چاروں محبتیں ہیں جس کے بارے میں گزشتہ مضمون کے اختتام پر میں نے عرض کیا تھا کہ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روز کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے ان چار محبتوں کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کر لیا کرو عرض کیا کرو کہ اے اللہ مجھے آپ کی ذات سے محبت ہے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے قرآن کریم سے محبت ہے دین اسلام سے محبت ہے ان چاروں محبتوں کی برکت سے آپ مجھے دیندار بنا دیجیے چار محبتوں کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے دینداری کا سوال کر لینے والا روزانہ اس عمل کو انجام دینے والا حضرت فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان چار محبتوں کی برکت سے اس کو دینداری عطا فرما دیں گے دینداری ہی اصل مقصود ہے اصلاح کا جو تعلق قائم کیا جاتا ہے اس میں بھی مقصود اصلی یہی ہے کہ انسان کا اندر وہ بھی سنور جائے باہر وہ بھی سنور جائے ظاہر اور باطن ان دونوں کی جلا یہ مقصود ہوا کرتی ہے کہ جب انسان کسی مصلح سے تعلق جوڑتا ہے تو اس تعلق کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے تبدیلی آئے دل کی دنیا بھی اس کی سنور جائے اخلاق حسنہ سے وہ متصف ہو اخلاق رذیلہ سے وہ پاک ہو جتنی بھی گناہ اور برائیاں ہیں جو روحانی روگ ہیں ان سے انسان یک کے بعد دیگرے بچنا شروع ہو جائے اس کے اخلاق میں درستگی آ جائے معاملات میں صفائی آ جائے عبادات کا اہتمام نصیب ہو جائے حسن معاشرت نصیب ہو جائے عقائد اس کے پکے ہو جائیں زندگی اس کی بامقصد ہونے لگ جائے تو ایسا انسان کامیاب اور کامران ہے گناہوں سے بچنے والا بن جائے نیکیوں پر لگنے والا اطاعت اور فرما برداری اس کا شعار بن جائے عاجزی انکساری کا پیکر ہو جائے کہ اللہ کے دوستوں سے تعلق جوڑ کر اللہ کا دوست بن جائے مزاج میں نرمی ہو اخلاق میں سدھار ہو باطن صاف اور شفاف ہو دل کے اندر جو کدورتیں جو نفرتیں جو عداوت جو بغض اور کینہ جو تکبر اور بڑائی اور جو گھمنڈ ہوا کرتا ہے اس سب کو چکنا چور کرنا ہوتا ہے اور تواضع کا پیکر ہو شکستہ دل ہو ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے والا ہو کمزوری کا اقرار کرنے والا ہو تو ایسا بندہ کامیاب ہے دو چار دن عبادت کر کے گھمنڈ پیدا ہو جائے پھر انسان سینہ تان کر اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھنے لگے اور ولی کامل بن کر بیٹھ جائے تو یہی گھمنڈ اس کو لے ڈوبے گا ابلیس ملعون کو جس چیز نے راندہ درگاہ کیا وہ کائنات کا سب سے پہلا جرم تکبر ہی تو تھا عبادت بہت اعلیٰ درجے کی کرتا تھا علم بھی بہت اعلیٰ درجے کا رکھتا تھا ذہانت بھی اعلیٰ درجے کی تھی جب حکم ملا اپنے آپ کو جھکانے کا مٹانے کا فنائیت کا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ سجدہ کرو جھک جاؤ اور رخ متعین کر دیا کہ آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے بات ماننے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بات مانی جا رہی ہے لیکن سرکشی کی اپنے اسی گھمنڈ کے اوپر، اپنی اسی اترانے کے اوپر اس نے کہا کہ انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو ان سے اعلیٰ اور ارفع ہوں، مجھے کس طرح سے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں ان کے سامنے سجدہ کروں؟ حیل و حجت کر رہا ہے، دلیل بازی کر رہا ہے. تو بنیاد اور جڑ جو چیز بنی ہے وہ تکبر اور بڑائی اور گھمنڈ بنا ہے. یہی بڑائی اس کو لے ڈوبی، اور کائنات کے اندر جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی ہے وہی اسی بڑائی کی ہوئی ہے. اسی بڑائی کے بت کو توڑا جاتا ہے، اپنی مزاج کے اندر توازن اور انکساری پیدا کی جاتی ہے، اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جاتا ہے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے. یہی بڑائی کی تو عادت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر دوسروں سے اپنے آپ کو بالا اور برتر سمجھنا، اور پھر جب اپنے آپ کو بالا اور برتر سمجھا تو پھر دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کے لیے نفرتیں دل میں پالنا، کینہ رکھنا، بغض اور حسد، اور بات بات پر دوسروں کی غیبت، موقع آنے پر طنز اور تانے، یہ ساری چیزیں، پھر بے شمار جرائم انسان کے وجود کے اندر پنپتے ہیں جس کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا، جس سب کا سرچشمہ اور جڑ اور بنیاد وہ بڑائی ہوتی ہے، تکبر ہوا کرتا ہے، احساس برتری ہوا کرتا ہے. تو تعلق جوڑنے کا جو مقصد ہوا کرتا ہے اپنی ذات کو مٹانا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ایسی عبادت کا کیا فائدہ کہ جس عبادت کے کرنے سے انسان اور متکبر بن جائے. متکبر کبھی مال کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی عبادت کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی جمال کی وجہ سے، کبھی کمال کی وجہ سے، مختلف اسباب ہوتے ہیں تکبر اور بڑائی کے. تو متکبرین کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا بھی ہے جو عبادت کے بل بوتے پر تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا. اپنی ذات کو مٹانا ہوتا ہے، اپنی انا کو فنا کرنا ہوتا ہے، آج اسی انکساری دل کو شکستہ کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے اندر اپنی چاہت کو مٹا دینا. یہ ہے اصل لب لباب، کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے اندر، اللہ کی مرضی کے اندر اپنی مرضی کو فنا کر دینا، اپنی ذات کو مٹا دینا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بالادستی، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عظمت اور توقیر، یہ جب دل میں جگہ کر جائے، اور پھر جو جو بھی خوبیاں ہوں ان کو انسان اپناتا جائے، جو خامیاں ہوں ان سے اپنے آپ کو بچاتا جائے، تب کہیں جا کر انسان کا دل حقیقت میں دل بنتا ہے، اور تب کہیں جا کر اس کے تکبر کا بت ٹوٹتا ہے. ورنہ تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، بچپن سے لے کر پچپن تک بڑی بڑی برائیاں اس کے اندر جنم لیے ہوئے ہوتی ہیں، اور بڑی راسخ طریقے سے ہوتی ہیں. صرف دو چار عبادتوں ہی کو انسان دین اور دینداری سمجھ بیٹھتا ہے، اسی غلط فہمی میں پوری زندگی گزار دیتا ہے کہ بس نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، اپنی ذکر و اذکار اور تسبیحات کر لی، اور اخلاق کے میدان میں بالکل پرلے درجے کا بد اخلاق ہو، معاملے کے اندر پرلے درجے کا بد معاملہ ہو، کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر، لوگوں کے ساتھ جو اس کے برتاؤ ہوں اس میں اعلیٰ درجے کا بدتمیز ہو، اور پھر بھی وقت کے اوپر نماز پڑھ لینے والا، تلاوت کرنے والا اپنے گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں تو اعلیٰ درجے کا پاکیزہ پرہیزگار متقی دیندار ہوں. حالانکہ دین اسلام تو کامل مکمل دینداری تو وہ کہلاتی ہے کہ دین اسلام کے تمام شعبوں کے اندر انسان کی تربیت ہو، اس کی اصلاح اور جلا ہو. جتنا زیادہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی طرف بڑھتا جاتا ہے، قرب اس کو حاصل ہوتا جاتا ہے، اپنی حقیقت اس کے سامنے کھلتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے مزاج میں عاجزی انکساری بڑھتی جاتی ہے. وہ عبادت جو انسان کے اندر گھمنڈ پیدا کرے، بڑائی پیدا کرے، دوسروں کے سامنے وہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار ظاہر کرے، تو ایسی عبادت تو اس کو لے ڈوبے گی. ساری ساری زندگی اللہ کے نیک بندوں نے عبادات اور طاعات میں گزار کر بھی اپنے آپ کو سب سے کمتر ہی سمجھا، اور اسی کمتری کے اندر ہی ان کی کامیابی اور فائدہ ہے. جینا بھی ان کا سعادت کا ہوتا ہے، اور واپسی بھی ان کی سعادت کی ہوتی ہے. حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ، جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم بانی مبانی، حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ، خیر المدارس ملتان کے بانی مبانی، بڑے اپنے وقت کے اونچے درجے کے عالم فاضل اور اونچے درجے کے ولی کامل، مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے تعلق تھا. تو ایک دن حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ نے حضرت مولانا خیر محمد جہلندری سے عرض کیا کہ عجیب بات ہے کہ جب بھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی محفل اور مجلس میں جانا ہوتا ہے تو وہاں جب مجلس لگتی ہے، محفل لگتی ہے، سارے احباب ہوتے ہیں، حضرت کا واعظ و ارشاد ہوتا ہے، بات چیت جب چل رہی ہوتی ہے تو اپنے وجود میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پورے مجمع کے اندر سب سے گرا پڑا شخص میں ہی ہوں، سب سے ادنا اور کمتر، سب سے حقیر اور ذلیل میں ہی ہوں، اپنی ذات کے اندر ایسا ایک احساس سا پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہی احساس مجھے بھی ہوتا ہے بالکل، جب حضرت کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سارے تو ایک سے ایک اعلیٰ اور ارفع، بلند و بالا، اور میں ہی سب سے زیادہ حقیر اور سب سے زیادہ کمتر ہوں، گرا ہوا ہوں سب سے۔ اب پتہ نہیں یہ عادت اور یہ جو سوچ ہے، یہ جو ہمارے احساس ہوتا ہے، تو یہ پتہ نہیں یہ خوبی ہے کہ خامی ہے۔ تو دونوں حضرات نے مشورہ کیا کہ اب کے جب حضرت کی صحبت میں جانا ہوگا تو حضرت کے سامنے اس بات کو رکھیں گے کہ یہ جو تصور سا آتا ہے تو یہ خوبی ہے کہ خامی ہے۔ اگلے موقع پر جب حضرت کی صحبت میں جانا ہوا، ملاقات نصیب ہوئی، تو حضرت سے اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت آپ کی محفل اور مجلس میں آتے ہیں، جب آپ کی باتیں سنتے ہیں تو اپنی حقیقت پر جب نظر ڈالتے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر اور حقیر اور سب سے گرا پڑا سمجھتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہی سب سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ تو یہ اچھی عادت ہے کہ بری؟ یہ جو تصور آتا ہے تو یہ اچھی کوئی خوبی ہے یا خامی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہوا کرو، میں بھی جس وقت واعظ و ارشاد کر رہا ہوتا ہوں، مسند پر بیٹھا ہوتا ہوں اور لوگوں کو اللہ کی باتیں بتا رہا ہوتا ہوں، تو اس وقت مجھے بھی یہی احساس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ گرا پڑا میں ہی ہوں، اپنے آپ کو اس قدر گرایا ہوا اور اس قدر مٹایا ہوا ہے کہ اپنی ذات کو دوسروں کے سامنے، حضرت فرماتے ہیں کہ میرا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب میں بھی واعظ کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے بھی یہی بالکل محسوس ہوتا ہے کہ سب تو مجھ سے اعلیٰ اور ارفع ہیں، مجھ سے آگے ہیں ہر میدان میں، اور میں ہی سب سے کم تر ہوں، سب سے ادنا اور سب سے احقر ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو ولایت مل جاتی ہے، اللہ کا سچا تعلق مل جاتا ہے، عبادت و طاعت کا ذوق مل جاتا ہے، بندگی نصیب ہو جاتی ہے، تو بندہ جتنا بھی بندگی میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع بڑھتی چلی جاتی ہے، گھمن کا تو وہاں دور دور کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ عاجزی اور انکساری، یہ تواضع اور انکساری جس کو کہا جاتا ہے، خاکساری کہا جاتا ہے، کہ انسان اپنی ذات کو، اپنے وجود کو سب سے کمتر سمجھے۔ ایک ہوتا ہے کمتر بتانا، ایک ہوتا ہے کمتر سمجھنا۔ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ادنا اور کمتر ظاہر کرنا، یہ بھی ایک عیب ہے، یہ بھی ایک برائی ہے۔ ارے جناب ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بہت ہم تو ادنا ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، سرابہ تقصیر ہیں، یہ بھی خالی زبانی جمع خرچ ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کہے اور اس کے سامنے کہو جناب گناہ گار صاحب، حقیر صاحب، ادنا، وہی گرے ہوئے الفاظ اگر سامنے والا اس کو مخاطب کرے تو پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ اگر وہ پیچ و تاب کھاتے ہیں، مجھے گناہ گار بول دیا، کمتر اور حقیر بول دیا، فقیر بنا دیا مجھے، اس وقت اگر وہ پیچ و تاب کھائے تو سمجھ لو کہ یہ ساری زبانی جمع خرچ ہے۔ اپنے آپ کو حقیر، فقیر، سراپا تقصیر، اس کا جتانا مقصود نہیں ہے، اس چیز کا احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں سب سے کمتر ہوں، عبادت کا میدان ہو، دیگر معاملات ہوں، جو بھی کچھ ہے، میں تو کم سے کمتر ہوں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے ادنا سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے دیگر بندوں کو اپنے سے بالا برتر سمجھنا، یہ اصل کامیابی ہے اور یہ اصل تواضع اور انکساری ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں مٹا دینا، یہ اصل تواضع اور انکساری ہے۔ اپنی تو کوئی مرضی ہی نہیں، اپنی تو کوئی چاہت ہی نہیں، اپنی تو کوئی منشا ہی نہیں، جو اللہ کی رضا وہ اپنی رضا، جو اللہ کی چاہت وہ اپنی چاہت، جو اللہ کی مرضی وہی اپنی مرضی۔ تو اس میں بڑا وقت لگتا ہے، آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، اس دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے بنانے کے لیے بڑے خون کرنے پڑتے ہیں، آرزوؤں کو پامال کرنا پڑتا ہے، حسرتوں کو برباد کرنا پڑتا ہے۔ آئے نہ بنتا ہے رگڑے لاگ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل چوٹیں لگتی ہیں رگڑے لگتے ہیں دل کے اوپر ضربے لگتی ہیں اس کے بعد جا کر کہیں یہ دل اس قابل ہوتا ہے کہ سامنے والے کی باتوں کو سہنا شروع کرتا ہے ورنہ تو دل میں اگر بڑائی ہو زبان کے اوپر عاجزی انکساری کے الفاظ ہوں تو سب یہ بیکار ہے وقت آنے پر سب پول کھل جاتی ہے تو عاجزی انکساری تواضع اور خاکساری اور شکستگی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ مثال دیا کرتے تھے چاول جب پکتے ہیں تو شروع کے اندر اس کے اندر جب ابال آتا ہے تو بہت اچھل کود مچی ہوئی ہوتی ہے پانی ہے پانی میں چاول بھگو دیے ڈال دیا اس کے بعد جب ان کو چڑھایا پکانے کے لیے تو اس کے اندر جو جوش خروش ابال آتا ہے خوب ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے چاولوں کو اگر چیک کیا جائے اندازہ لیا جائے اندازہ لیا جائے تو چاول ابھی کچے ہیں جتنے کچے ہوتے ہیں اتنے خوب اچھل کود مچتی ہے جیسے جیسے ان کی پکائی ہوتی ہے پکائی کے بعد جیسے جیسے وہ پکائی کے مرحلے سے گزر کر آگے بڑھتے ہیں تو ان کے ابال کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے جب پک جاتے ہیں جیسے جیسے اس مرحلے سے گزر کر پکائی مکمل ہونے لگتی ہے تو اس کے اندر پھر چاولوں کے ابال میں ٹھہراؤ آتا ہے وہی اچھل کود دما چوکڑی جو مچی ہوئی تھی وہ ساری اب ٹھہراؤ کا شکار ہو جاتی ہے اس کے بعد فرمایا کہ آخر میں جب اس کو دم لگایا جاتا ہے دم لگانے کے بعد جب اس کو اس مرحلے سے گزار دیا جاتا ہے اب اگر جب چاولوں کو دیکھا جائے تو چاولوں میں بالکل ٹھہراؤ ہے خاموشی ہے سکوت ہے اور فرماتے ہیں حضرت کہ جب اس کا دم نکال دیا گیا تو اب اس میں سے مہک آتی ہے خوشبو پھوٹتی ہے اور دور تک پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی پلاؤ اور بریانی اور چاول تیار ہوئے ہیں اب اس میں سے مہک آنی شروع ہوتی ہے فرمایا کہ شروع میں جب کچا تھا خوب اچھل کود مچ رہی تھی ابل رہا ہے دما چوکڑی مچی ہوئی ہے لیکن جب پختہ ہو گیا اس مرحلے سے گزر گیا اب ٹھہراؤ آ گیا کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا زرت ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے اب اس مرحلے سے گزر گیا رگڑائی منجائی ہو گئی اس کی پکائی ہو گئی پختگی آ گئی تو فرمایا کہ کچے چاول جب کبھی کوئی ادھورے معاملے کے اوپر ہی کوئی شور شرابہ شروع کرے فرمایا کہ چاول ابھی کچے ہیں کچے چاول ہی اچھل کود مچایا کرتے ہیں اور جہاں انسان ایک مرحلے سے گزر جاتا ہے اپنی اصلاح کے مرحلے سے گزر جاتا ہے تزکیہ نفس کراتا ہے تو اس میں اتنا ٹھہراؤ آ جاتا ہے خاموشی آ جاتی ہے سکوت آ جاتا ہے سامنے والا تو بسا اوقات اس کو محسوس بھی نہیں کر پاتا کہ کتنے اونچے درجے کا ولی کامل ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اونچے درجے کے عالم کامل گزرے اور اعلیٰ درجے کے ولی بھی تھے میں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ اپنے حجرے میں ذکر اللہ کر رہے تھے اور ذکر اللہ کی ہر ضرب کے ساتھ ایک پٹاخے کی سی آواز آ رہی تھی جب بعد میں دیکھا گیا تو ایک سانپ آپ کے ذکر کے ساتھ ساتھ وہ بھی سرزمین پر پٹخ رہا تھا ایسے ولی کامل سادہ رہا کرتے تھے ایک سادہ سا تہبند اور ایک پرانی سی قمیض اور کرتا بہت سادگی پسند تھے فرمایا کرتے تھے اگر علم کے دو حرف کی نسبت قاسم کے ساتھ نہ لگی ہوتی تو دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم نانوتوی کہاں پیدا ہوا کہاں مر گیا ایسی چھپ کر خاموشی کے ساتھ زندگی گزار کر چلا جاتا کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم نانوتوی تھا کون فرماتے تھے تو علم کی نسبت لگ گئی اس لیے نام روشن ہو گیا ورنہ اگر یہ علم کی نسبت نہ لگتی علم کے دو حرف میرے ساتھ نہ ہوتے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے کہ علم کے دو حرف اگر قاسم کے ساتھ نہ ہوتے تو قاسم کو کوئی پہچانتا تک بھی نہیں ایسی خاموشی کے ساتھ زندگی گزار کر چلا جاتا ایسا چھپ کر فنائیت کے ساتھ مٹ کر زندگی گزار دیتا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا قاسم کہاں پیدا ہوا کہاں مرا اور کہاں دفن ہوا تو یہ ان حضرات کا ایک معیار ہوا کرتا تھا سوچ ہوا کرتی تھی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے عاجزی کا پیکر بن جاتا ہے تو اس کے اندر پھر یہی شان ظاہر ہوتی ہے شان عبدیت بڑی پیاری مثال کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ ایک بندہ ہے غلام ہے آقا نے اس کو جو بادشاہ ہے بادشاہ نے اپنے غلام کو عارضی طور پر کہیں سفر پر جاتے وقت اپنی ذمہ داری سونپ دی کہ دیکھو تم میرے پرانے غلام ہو، دیکھ بھال کر سکتے ہو، تمہیں سارے معاملات کا اندازہ ہے، میں ذرا سفر پر جا رہا ہوں، اتنے اتنے وقت کے لیے تم میری جگہ سنبھالو، اور یہ نظام حکومت، نظام سلطنت تمہیں چلانا ہے، خوب اچھے طریقے سے اس نظام کو چلانا، اور اس کے بعد جب ہم آ جائیں گے تو اپنی ذمہ داری دوبارہ لے لیں گے۔ غلام نے اپنے آقا بادشاہ کی جگہ سنبھال لی، بادشاہ چلے جاتے ہیں، اور غلام اس کی ذمہ داری پر جب آ جاتا ہے، تخت پر براجمان ہوتا ہے، تو اب یہ جو ذمہ داری نبھا رہا ہے، تو ذمہ داری نبھانے کے اندر تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہے، اور سارے وہ فرامین جاری کر رہا ہے، چونکہ اوپر سے اختیار ملا ہے، بادشاہ کا نائب ہے، اور بادشاہ کا معتمد خاص ہے، اس کا خاص غلام ہے، اس اختیار کی وجہ سے اس کے فرامین کا اجرا ہو رہا ہے، اس کی بات مانی جا رہی ہے، اس کی حکمرانی چل رہی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ غلام اس حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا کامل مکمل احساس اور تصور اور یقین اور دھیان یہ ہے کہ میں تو غلام ہوں، یہ ذمہ داری جو مجھے ملی ہے عارضی ملی ہے، وقتی طور پر ملی ہے، میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے تو اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے کہ کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ فرمایا کہ وہ تخت شاہی پر بھی اپنے آپ کو غلام سمجھ کر اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے، اور وہ کبھی کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کو معلوم ہے میں تو غلام ہوں۔ فرمایا کہ غلام سے بھی نیچے کی نسبت بندگی کی ہے، اس سے بھی ادنا اور کمتر نسبت وہ بندگی کی ہے۔ اللہ تعالی مالک الملک ہیں، احکم الحاکمین ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، انہوں نے بندے کو بنایا، پیدا کیا، اس کو زندگی دے دی، جان بخش دی، اس کو وجود دے دیا، جسم و جان کا تعلق جوڑ دیا، اس کو روزی دے رہے ہیں، جان دی ہوئی ہے، اس کی صحت اور تمام ضروریات دی ہوئی ہیں، تو بندگی اس کو ملی ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی ذمہ داری پر بٹھا دیں۔ تو فرمایا کہ بندے کا تصور تو اس غلام سے بھی کہیں زیادہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس میں گھمنڈ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ غلام اگر اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے آقا کو بھول جائے تو وہ تو قابل سزا جرم کا مرتکب ہو گیا، اسی طرح بندے کو اللہ تعالی نے خوبیوں سے نوازا، کمالات سے مالا مال فرمایا، اس کے اوپر انعامات کی بارشیں کر دی، اور اس کو کوئی عہدہ، منصب، کوئی رتبہ اور مقام دے دیا، کوئی ذمہ داری سونپ دی، اور اس ذمہ داری کے ملنے کے بعد بندہ اس بات کو بھول جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے کہ بندگی کے ساتھ اس عبادت کو اور اس ذمہ داری کو، اس معاملے کو نبھانا ہے۔ اگر اس بات کو فراموش کر گیا تو یہ قابل مواخذہ جرم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک ہی کی عنایت اور مہربانی ہے کہ جس نے نعمتوں کی بھرمار کی ہوئی ہے، بندے کا کسی بھی معاملے کے اندر یہ تصور قائم ہو جانا کہ یہ سب کچھ میرا کمال ہے، میری محنت، میرا ہنر، میری ذہانت، میری ذکاوت، تو فرماتے ہیں کہ یہ غرور، تکبر، بڑائی ہے، اور اسی سب کچھ کے اوپر اس کا یہ یقین ہو جانا کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کی عطا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ شکر ہے۔ رخ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، ملا ہوا سب کچھ ہے، کمال ہو، کوئی بھی ہنر ہو، کوئی بھی اللہ پاک نے کسی بھی نعمت سے اس کو نوازا ہو، بھلے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اگر اس کا تصور اور دھیان یہ ہے کہ یہ سب کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے، میری صلاحیت اور قابلیت کا یہ سارا کا سارا ثمرہ ہے، تو یہ جہاں اپنی ذات کو اس چیز کا گویا کہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بلبوتے پر میں نے سب کچھ حاصل کیا، تو سب کچھ یہ غرور اور تکبر اور بڑائی ہے، اور یہی سب کچھ ہونے کے ساتھ اس کا یقین یہ ہو کہ یہ سب کچھ میرے اللہ نے مجھ کو عطا کیا، میں تو اس قابل نہیں ہوں، تو یہ شکر گزاری ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے احساس کمتری اور ایک ہے تواضع اور انکساری۔ انکساری، اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا، شکستہ دل رکھنا، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہمیشہ کمتر اور کمزور تر کر کے پیش کرنا، یہ پسندیدہ خوبی ہے۔ ایک ہے احساس کمتری، ایک ہے عاجزی، انکساری اور تواضع اور شکستگی۔ ایک طرف دیکھا جائے تو اپنے آپ کو کم سمجھنے والا، احساس کمتری میں مبتلا ہونے والا، وہ تو نفسیاتی لحاظ سے بیمار تصور ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا جاتا ہے کہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا، اور دوسری طرف دینی تعلیمات دیکھی جائیں تو اس کے اندر بندے کو بندگی سکھائی جاتی ہے، تو اس کو کمتر ہونا سکھایا جاتا ہے، احساس کم تری کا سبق دیا جا رہا ہے، تو بظاہر یہ مغالطہ لگتا ہے کہ احساس کم تری کو دینی لحاظ سے کوئی خوبی تصور کیا جاتا ہے اور نفسیاتی لحاظ سے بیماری. تو عجیب بات ہے، یہ تو متضاد چیزیں ہیں، ایک اس کو خوبی گننا ہے، دوسرا اس کو بیماری. فرمایا کہ ان دونوں چیزوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. احساس کم تری باضابطہ یہ نفسیاتی بیماری ہے، اور عاجزی اور انکساری یہ دینداری کے لحاظ سے ایک بہت بڑی خوبی ہے. اور دونوں کے اندر جو نقطہ ہے، جو آغاز ہے، جو بنیاد ہے جس کے چیز پنپتی ہے، ان دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے. فرمایا کہ یہ جو احساس کم تری ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیے ہوئے فیصلوں پر شکوہ اور شکایت سے پیدا ہوتی ہے. میں غریب ہوں، میں کالا ہوں، میں ٹھنگنا ہوں، میں نکتا ہوں، میری شکل بدصورت ہے، میں ایسا، میں ویسا، میں تو بیمار ہی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے فیصلوں پر شکووں کی وجہ سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، جو ایک بیماری بھی ہے اور دینی لحاظ سے خامی بھی ہے. اور اسی کے مد مقابل عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا، اور میں کہ اس کی بنیاد اور اس کی جڑ شکر گزاری ہے. جو بھی نعمت مل گئی، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، یا اللہ آپ نے عطا فرما دیا، آپ ہی کی مہربانی ہے، میں تو اس قابل نہ تھا، آپ نے مجھ کو عطا فرمایا، تو وہاں کسی بھی نعمت کے ملنے پر اترانا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، اور اپنا کمال نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے. تو شکر گزاری کی وجہ سے بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ پاک نے نوازا، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے میرے اللہ کی مجھ پر رحمتوں کی برسات ہے، بوچھاڑ ہے. تو وہاں اس کی بنیاد ہے شکر گزاری، جس سے خوبی حاصل ہوتی ہے کہ بندے کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع پیدا ہوتی ہے. اور احساس کمتری کی بنیاد اور بیج ہے ناشکری، کفران نعمت، کہ اللہ تعالی نے جس طرح چاہا اس کو رکھا، لیکن وہ اس پر شکوے شکایت کر کے پھر وہ ناراض ہوتا ہے کہ مجھے ایسا بنایا، ویسا بنایا، میرا رنگ، میرا روپ، میرا قد، میرے کاٹ، میرا انداز، میرا کردار، گفتار، وہ ساری چیزیں پھر ناشکری کے اوپر، شکوے کے اوپر اس کو دار و مدار ہوا کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام صحابیات کے اندر ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے، معاش کے لحاظ سے دیکھا جائے، اور دنیاوی ساز و سامان کے لحاظ سے دیکھا جائے، بالکل خالی ہاتھ ہیں، خالی دامن ہیں، لیکن دور دور بھی کہیں احساس کم تری کا نام و نشان نہیں. شیر دل ہوا کرتے تھے، سینے تان کر کفر کو للکارا ہے، اور کفر کے اوپر فاتحانہ حیثیت سے چڑھائی کی ہے. تلوار بھی ایسی کہ جس پر وہ دھجی باندھ کر اس کو جوڑ لگا کر کس رہے تھے، وہ دوسرا دربان دے کر ہنس رہا تھا کہ ان تلواروں سے تم ہمیں فتح کرو گے. وہ تلواروں کو دیکھ رہے تھے، دلوں کی حالت کیا جانتے کہ کن دلوں نے، کن دل والوں ہاتھوں نے ان تلواروں کو اٹھایا ہے. تو وہاں ظاہری اسباب کچھ نہیں، لیکن شکر ہی شکر ہے. تواضع اور عاجزی اعلیٰ درجے کی، کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی کہیں دور دور کوئی احساس کمتری کا نام و نشان نہیں. شکل و صورت جو اللہ پاک نے دی ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، ہر بندے کی، ہر انسان کی جو شکل و صورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے اور بندی کو اپنی پسند کے مطابق شکل و صورت قد کاٹ دیا ہے، رنگ روپ دیا ہے، بول چال کے انداز دیے ہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے لیے پسند کی ہے، وہی چیز کو عطا فرمائی ہے. بندہ اگر سوچتا ہے کہ میرا رنگ ایسا ہے، میرا انداز، میرا زندگی، میرا فنا 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 فنا، پوری ایک فہرست ہوتی ہے. جب احساس کم تری میں انسان مبتلا ہوتا ہے، تو پھر ہوتے ہوتے وہ مایوسی یا نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے. تو وہ تو ہے خامی، دنیاوی لحاظ سے بھی ایک مرض بن جاتا ہے، دینی لحاظ سے بھی ناشکری بن جاتی ہے. اور جو یہ دوسرا معاملہ ہے اس طرف، کہ بندہ ہر نعمت کے اوپر، ہر ملنے والی اللہ تعالیٰ کی عطا کے اوپر یہی یقین رکھتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے، تو شکر کی بدولت اس میں عاجزی، انکساری رہتی ہے. بڑے سے بڑا کمال پا لینے کے باوجود بھی وہ اپنا ہنر اور جوہر نہیں سمجھتا، اللہ ہی کی دین سمجھتا ہے، اللہ ہی کی عطا سمجھتا ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ نعمت، یہ کمال، یہ آپ نے مجھے عطا فرمایا، آپ کی مہربانی. اس سے مزید ترقی بھی ملتی ہے، اور اس کے اندر، بندے کے اندر، عاجزی اور انکساری بھی پیدا ہوتی ہے. اور جہاں اسی کمال کی نسبت اپنے وجود کی طرف ہو گئی کہ یہ سارا کا سارا میرا ہنر اور میرا جوہر، وہ ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے، پھر وہ انسان مغرور اور متکبر بن جاتا ہے، اس کے انداز، اس کے رنگ ڈھنگ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں. زندگی کے طور طریقے، انداز گفتگو، چال ڈھال، سب کچھ بتاتی ہے کہ یہ عاجز منکسر المزاج ہے یا مغرور و متکبر ہے. پھر وہاں کوئی چھان پھٹک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انداز خود بتاتا ہے کہ کون مال کے لحاظ سے مغرور و متکبر ہے، کون دینداری کے لحاظ سے مغرور و متکبر ہے، کون عبادت کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، کون کاروبار اور مال و اسباب کے لحاظ سے گھمنڈ میں مبتلا ہے. تو تکبر اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، شکستہ دلی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، بزرگوں کے معاملات ہوتے ہیں بسا اوقات الہامی انداز میں بھی گفتگو ہوتی ہے، کہ انسان کے دل میں کوئی بات آئی، اللہ میاں کے سامنے رکھ دی کہ یا اللہ یہ معاملہ کس طرح سے ہوتا ہے کیسے، تو دل کے اندر بسا اوقات اس کا جواب آ جاتا ہے، الہام کہلاتا ہے. جیسے ایک بزرگ تھے حرم محترم میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ نے تو فرمایا کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو پھر آپ نے یہ حکم کیوں دیا کہ حج کے لیے آؤ، عمرے کے لیے آؤ، میرے گھر کی زیارت کے لیے آؤ اور مجھ سے قریب ہو جاؤ، آپ تو ہیں قریب، تو پھر آپ نے یہ حکم کیوں لگایا کہ اتنی مشقتیں جھیل کر آپ کے بندے آپ کے گھر تک پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دل میں القا ہوا، جواب دل میں آیا، فرمایا کہ ہم تو ہیں ہی اپنے بندوں کے قریب، جب بندے کو اپنے سے قریب کرنا ہوتا ہے تو اپنے گھر پر بلا لیتے ہیں، بندہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کی آغوش میں چلا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی امام احمد بن حنبل کے ساتھ اسی قسم کا کوئی معاملہ پیش آیا ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ کو پانا ہو تو کہاں تلاش کیا جائے. اللہ پاک نے فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں میں، جو شکستہ دل ہوتے ہیں ٹوٹے دل مجھے وہاں پاؤ گے. بندہ جب شکستہ دل ہوتا ہے، رنجیدہ خاطر ہوتا ہے، دل کے اندر اس کے ایک درد ہے، ایک صدمہ ہے، ایک اداسی ہے، اللہ تعالیٰ کی فکر میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے لگا ہوا ہے، دل کے اندر ایک چبھن ہے، ایک جستجو ہے اللہ تعالیٰ کو پانے کی، اس میں اتار چڑھاؤ چلتا ہے، نشیب و فراز چلتا ہے. تو فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر ہمیں آپ پائیں گے. حدیث مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت گھٹتی ہے، مگر دل ایک ایسی چیز ہے کہ ٹوٹنے پر یہ بڑی اور قیمتی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاڈلا اور پیارا بن جاتا ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر جب لگا ہوگا تو اس میں کچھ منتخب لوگ الگ تھلگ کر لیے جائیں گے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. تو محشر والے سوال کریں گے کہ یا اللہ یہ ان کو اتنے لاد اور پیار، اتنی محبت اور اپنائیت کے ساتھ الگ تھلگ کیا گیا، کیا یہ انبیاء ہیں کہا جائے گا نہیں، صدیقین ہیں نہیں، شہداء ہیں نہیں، صالحین ہیں نہیں. پوچھا جائے گا، لوگ حیران ہوں گے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں. اس پر اللہ پاک جواب دیں گے کہ یہ میرے ٹوٹے دل والے بندے ہیں، کہ دنیا میں ان کے دل بہت ٹوٹے ہیں، صدمات آئے، مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں اور جہاں بجا ان کے دل ٹوٹتے تھے، لوگ دل توڑتے تھے، میری خاطر یہ شکستہ دل ہو کر آئے ہیں. ٹوٹے ہوئے دل اللہ کے لاڈلے اور پیارے بن جاتے ہیں. فرمایا کہ اس وجہ سے ان کو منتخب کر کے پہلے سے پہلے جنت کا داخلہ نصیب ہو رہا ہے. دنیا میں بھی جو لوگ ٹوٹے دل والے ہیں وہ اللہ کے لاڈلے اور پیارے اور محبوب ہوتے ہیں. حدیث مبارک میں فرمایا کہ اس وقت اس منظر کو دیکھ کر اہل محشر یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں بھی دنیا میں کوئی خوشی نہ ملتی، ہم بھی شکستہ دل ہوتے، ہم پر بھی مصیبتیں اور آزمائشیں آتی، ہم بھی ٹوٹے دل والے ہوتے تو آج ہمارے ساتھ بھی اعزاز و اکرام کا معاملہ ہوتا. تو ٹوٹے دل والے بندے، عاجزی، انکساری والے، خاکساری والے، شکستہ خاطر اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کی فریادیں سنتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور چہیتے بندے ہوا کرتے ہیں، جن کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر اللہ کے مقرب اور مخصوص بندے بن جایا کرتے ہیں. تو عاجزی اور ان کی ساری تواضع یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تصور کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی آتا ہے. پھر انسان کو کوئی بھی خوبی ملی ہو، کوئی بھی کمال ملا ہو، کوئی بھی ہنر ملا ہو، کوئی بھی نعمت ملی ہو، اللہ کی تو ہر نعمت ہی بڑی ہے. کسی بھی نعمت کو چھوٹا کہنا یہ بھی اس نعمت کی توہین لگتی ہے. کم سے کم تر بھی نعمت جو ہے وہ بھی بہت عظیم و شان نعمت ہے بندے کی حیثیت سے دیکھا جائے کہ اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے. بادشاہ ہے وقت تو اگر کھجور کی گٹلی بھی اٹھا کر کسی کو دے دے تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ بادشاہ نے مجھے کھجور دی ہے. سائل آیا تھا سوال کرنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ہاتھ میں ایک ہی کھجور تھی, آپ نے دی اس کو اکیلو بھائی یہ کھا لو, یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے؟ ناشکری کر کے ناک مچڑا کے چلا گیا. دوسرا آیا ضرورت مند, سوال کیا, آپ نے کھجور کا دانہ بڑھایا, وہ خوشی لے لیا, خوش ہو گیا, واہ واہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ و عطیہ, زہر نصیب کہ آج آپ کے مبارک ہاتھوں کی کھجور مجھے نصیب ہو گئی. شکر ادا کرتا ہوا چومتا ہوا بڑے خوشی خوشی اس کو بڑی قدر کے ساتھ لے گیا. پہلے والا ناشکر نکلا محروم رہ گیا, دوسرا والا قدردان نکلا لوٹ کے سمیٹ کے لے گیا. تو اس لحاظ سے عاجزی, انکساری, توازو اور خاکساری یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہر نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ نعمت جانے اور پھر نعمت کے اوپر شکر ادا کرتا رہے گا تو ہمیشہ اس کے اندر توازو اور انکساری رہے گی. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہوتے ہوتے ساری کے ساری مخلوق اس کو محبوب ہو جاتی ہے کہ اور اللہ کی ہر مخلوق کو وہ اپنے سے محترم اور مکرم سمجھتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں تمام کے تمام مسلمانوں کو فی الوقت موجودہ وقت میں اپنے سے اعلیٰ اور برتر سمجھتا ہوں, کہ ہر مسلمان مجھ سے افضل اور اعلیٰ اور برتر ہے. اور فرمایا فی المعال, آئندہ مستقبل کے لحاظ سے احتمالی طور پر کافر کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام لے آئے اور مجھ سے بھی افضل ہو جائے, تو اس کو بھی میں گرا ہوا اور ادنا اور کمتر نہیں سمجھتا. حضرت احمد رفاعی رحمہ اللہ جن کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا تھا کہ حج کو تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ پہنچے, اور وہاں جب پہنچے تھے تو عربی کے اشعار پڑھے جس کا ترجمہ اور حاصل خلاصہ یہ تھا کہ جب تک میں آپ سے دور تھا تو میری روح آپ کے پاس آیا کرتی تھی اور آپ کی سرزمین کے بوسے لیا کرتی تھی, آج جب اللہ پاک کا لطف و عنایت اور فضل و کرم میرے شامل حال ہوا کہ میرا وجود بھی آپ کے دربار میں آ گیا, روح تو آیا کرتی تھی, آج جب وجود بھی آیا ہے تو زہے نصیب, آج تو لطف و کرم کے معاملات ہو جائیں کہ آپ ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ سے مصافحہ کر کے اس کو چوم لوں. روز اقدس پر وہ اشعار پڑھے, تاریخ میں لکھا ہے باقاعدہ, ایک مستند ترین واقعہ ہے اس کو امت کے حضرات مانتے اور نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. جس وقت یہ اشعار پڑھے تو روز اثر سے ایک مبارک ہاتھ ظاہر ہوا, مصافحہ کیا اور اس کو چوما. حاضرین جو وہاں موجود تھے درود و سلام پڑھنے والے سب نے اس کی زیارت کی. یہ ایک عجیب و غریب معاملہ اللہ پاک نے دکھایا کہ بندے تو ہمارا ہو جا تو ہم تمہارے, تیری چاہت کو پورا کر دیں گے. اس کے بعد حضرت احمد رفاعی رحمہ اللہ کا حال یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس واقعے کے بعد مجھ میں کہیں بڑائی آ جائے, گھمنڈ آ جائے کہ دیکھو میری فرمائش پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ظاہر ہوا. تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے دروازے پر لٹا دیا. جتنے بھی حضرات تھے مسجد میں, اس وقت تو مسجد میں ظاہر ہے سادہ اور محدود اور چھوٹی تھی, تو فرمایا کہ جو بھی حضرات ہیں دروازے سے گزریں گے تو مجھ کو پھلان کر گزریں تاکہ میرا نفس کہیں اس گھمن میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میری فرمائش پوری ہوئی ہے. تو اس عاجزی اور انکساری کی خاطر کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا کارنامہ ہو گیا کہ جیتے جی اللہ پاک نے کرامت کہی جائے گی. انبیاء کے ساتھ جو خرق عادت معاملات پیش آ جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں معجزات, اور جو اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو معاملات اس طرح خلاف عادت پیش آ جائیں وہ کہلاتی ہیں کرامات, اور جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس طرح خلاف عادت بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ارحاسات. تو خلاف عادت کئی ایک چیزیں اس طرح رونما نمودار ہوتی رہتی ہیں. اب اس خوف کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ میں نے اشعار پڑھے اور ہاتھ ظاہر وہ مصافحہ ہوا, ایسا نہ ہو کہ گھمنڈ ہو جائے کوئی بڑائی آ جائے, فوری طور پر اپنے نفس کو کچلنے کے لیے وہی مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے اور گزرنے والوں کو فرمایا کہ مجھ کو فلان فلان کے گزرو. انہی کے ساتھ کا واقعہ ہے, ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک کتے پر نظر پڑی, خارش زدہ بیمار زخمی سا تھا، کافی زیادہ ایسی بری حالت میں تھا کہ کھانا پینا یہ چلنا پھرنا سارا اس کا ختم ہوا ہوا تھا. بڑا ترس آیا کہ کتا اللہ کی مخلوق ہے، بے یار و مددگار یہاں پڑا ہوا ہے اور زخمی بھی ہے، خارش مارش زخم وخم، اس کو بڑی محبت سے اٹھا لائے، اپنے گھر پہ لے آئے اور لانے کے بعد اس کا علاج معالجہ شروع کرا دیا، طبیب سے وہاں جو حکیم وکیم سے اس کے زخم کے مطابق دوائیں وائیں لے کر علاج معالجہ مرم پٹی کر کرا کے اس کو کھانے پینے کا خیال رکھنا، اس کا علاج معالجہ کرانا. ہوتے ہوتے اس کے اندر وہ روح بے صحت ہو گیا، شفایاب ہو گیا، تندرست ہو گیا. اب چونکہ محنت کی تھی اور اس کو خود کھلا پلا کے اس کے علاج معالجہ کر کے اس قابل ہوا کہ وہ جی گیا، تو اپنے متعلقین سے فرمایا کہ اگر تو کوئی اس کی کھانے پینے کی دیکھ بھال کر سکتا ہے تو اس کو لے جائیں. تو کوئی خاص اس کو دیکھ بھال کرنے والا نہ ملا تو اپنے ہی پاس رکھ کے اس کی پرورش کرتے رہے، اس کی کھلائی پلائی، خوراک، دھیان رکھنا، گرمی سردی سے اس کے پورا اس کو پرورش کرتے رہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، بے یار و مددگار. ایک وقت گزر گیا، ایک موقع پر کہیں کسی کھیت سے کسی اس سے گزر رہے تھے، بارش کا موسم تھا، دائیں بائیں پانی تھا، بیچ میں پگڈنڈی تھی. اس پگڈنڈی پر گزرتے وقت سامنے سے دیکھا کتا آ رہا ہے، یہ ادھر سے گزر رہا ہے. اور پگڈنڈی تھی پتلی تھی کہ جس میں ایک وقت میں ایک ہی شخص گزر سکتا ہے، زیادہ چوڑی کشادہ نہیں تھی پگڈنڈی. آپ حضرات نے کھیتوں میں کبھی جانا ہوا ہو دیکھا ہو کہ اس میں کھیت میں اٹھی ہوئی ایک مٹی ہوتی ہے، سائڈوں میں بعض دفعہ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی فصل وصل لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اٹھا ہوا ایک ابھار مٹی کا ایک تودا سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد چل کر راستہ پار کیا جاتا ہے. تو اس پگڈنڈی کے اوپر تھے، سامنے سے کتا آیا، اب دونوں آئے آمنے سامنے ہوئے، راستہ اتنا پتلا کہ ایک ساتھ عبور نہ کر سکیں، کتا بھی رک گیا آپ بھی رک گئے. اب ششوپن میں تھے کہ کیا کیا جائے، جگہ اتنی پتلی ہے، یا تو کتا مجھے راستہ دے دے کیچڑ میں اتر جائے میں گزر جاؤں، یا پھر میں کیچڑ میں اتر جاؤں کتے کو گزرنے دوں. کتا اور یہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں، منتظر ہیں کہ ایک کوئی دوسرے کو راستہ دے دے. دل میں خیال آیا کہ چلو یہ تو کتا ہے اور میں انسان ہوں، تو یہاں پر بھی اپنے خیالات کے لحاظ سے اس سے مکالمہ ہوا، تصوراتی لحاظ سے یا حقیقتاً اللہ پاک نے اس کتے کو قوت گویائی دی، لیکن مکالمے کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کہا کتے دیکھ میں تو ہوں مکلف، تو ہے غیر مکلف، مجھے پڑھنی ہے نماز اور تجھ پر تو نماز ہے نہیں، میں اگر کیچڑ میں اترا تو میرے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو اگر اتر گیا تو تجھ پر تو نماز روزہ کچھ ہے نہیں، تو ایسا کر تو اتر جا اور مجھے راستہ دے دے تاکہ میں پاک و صاف گزر جاؤں. اس پر اس کتے کی طرف سے جو جواب ملا، تصوراتی طور پر کہہ لیا جائے یا پھر حقیقتا واللہ عالم، واقعے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کتے سے اس طرح آمنے سامنے کھڑے میں ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان خود ہی تصوراتی سوال جواب بھی بنا لیتا ہے، بعض دفعہ حقیقت میں بھی کچھ ہو سکتی ہوگی. تو کتے کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ ملا کہ ٹھیک ہے آپ ہیں تو مکلف نمازی ہیں، میں غیر مکلف بے نمازی ہوں، میں کیچڑ میں اتر جاؤں گا، آپ کو راستہ تو دے دوں گا، لیکن آپ بھی اگر کیچڑ میں اتر جائیں مجھے راستہ دے دیں تو اس میں صرف آپ کے کپڑے خراب ہوں گے، دل صاف رہے گا، اور اگر میں اتر گیا اور آپ کو گزرنے دیا تو پھر آپ کے کپڑے تو صاف رہیں گے لیکن دل میلا ہو جائے گا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، کتا تو کمتر ہے، حقیر فقیر ہے، غیر مکلف ہے، غیر نمازی ہے. تو دل کے گندے ہونے سے بہتر یہ کپڑے گندے کر لیجئے، دل گندا نہ ہونے پائے، آپ کے اندر بڑائی نہ آنے پائے. یہ تصور آتے ہی فوراً اپنے آپ کو کیچڑ میں اتار لیا، خود کیچڑ میں رک گئے اور وہ کتا راستہ پار کر گیا. اس کی طرف سے جو بات آئی کہ اگر آپ کیچڑ میں اتر جائیں گے خالی کپڑے نہ پاک ہوں گے، جن کو دھونا آسان ہے، پاک کرنا آسان ہے، دل صاف رہے گا، کیونکہ نیچے ہو کر دکھا دیا، اپنے آپ کو کمتر دکھا دیا، کتے کے لیے راستہ دے دیا تو دل آپ کا صاف رہے گا.
لیکن اگر کتے سے راستہ مانگا اس بلبوتے پر کہ میں نیک نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، مکلف ہوں، تو کپڑے تو آپ کے پاک رہ جائیں گے، لیکن دل میں جو یہ بڑائی آئی کہ میں کتے سے اعلیٰ اور افضل ہوں، تو یہ دل کا میل یہ پانی سے دھلنے والا نہیں ہے. گزر گئے، آگے جب گزرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دل میں القا ہوا، احمد تم نے جو ہمارے اس کتے کی خدمت کی تھی کہ اس کی دیکھ بھال کر کے اس کی بیماری کو ختم کیا اور اس کی کھلائی پلائی کا انتظام کیا، اس خدمت کے بلبوتے پر ہم نے آج تمہیں کتے ہی کے ذریعے سے ایک ایسا علم عطا کر دیا جو علم کبھی کبھی ہم کسی کو عطا کرتے ہیں. اور یہ وہی علم ہے کہ اپنی ذات کی شناخت نصیب ہو گئی، کہ اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھنا کہ اللہ کی مخلوق، سامنے والی اگرچہ ہے کتا لیکن ہے تو اللہ ہی کی مخلوق، اللہ ہی نے اس کو کتا بنایا، مجھے انسان بنایا، اللہ تعالیٰ چاہتے بدل دیتے، میں اس کی جگہ ہوتا وہ میری جگہ ہوتا، ہمارے اس میں کیا قدرت، کیا اختیار، کیا بس چلتا ہے. یہ تو اللہ ہی نے دو جانیں بنائیں، دو جسم بنائے، ایک جسم کو کتا بنا دیا، ایک جسم کو انسان بنا دیا، ایک روح کو اشرف المخلوقات بنا کر، ایک روح کو ایک حیوان بنا کر اس میں پھونک دیا. تو فرمایا کہ اسی کے ذریعے، اس عمل کی قبولیت کی وجہ سے آج ہم نے تم کو یہ علم عطا فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو ہمیشہ باطنی لحاظ سے کمتر ہی سمجھو اور صاف ستھرا رکھو، دل کے اندر کوئی داغ لگنے نہ پائے. تو بات یہ ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں جب انسان رہتا ہے تو عاجزی انکساری پیدا ہو، تواضع پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، اور دن بدن اخلاق کے اندر سدھار آئے، مزاج میں نرمی آئے، معاملات میں صفائی آئے، عبادت کی اہمیت ہو، عبادت کو صحیح طور پر انجام دینے والا ہو. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، اتنی اونچی شخصیت، اتنی باکمال شخصیت، آپ نے سیرت المصطفیٰ کی کتاب تحریر فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر مشتمل پورا از اول تا آخر پوری حیات طیبہ 6 جلدوں میں تحریر فرما لینے کے بعد یہ خیال دامنگیر ہوا کہ میں نے جو یہ خدمت انجام دی ہے تو آیا میرے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھلک موجود ہے بھی کہ نہیں، حالانکہ اتنے بڑے عالم کامل، بہت لائق فائق، اعلیٰ درجے کے علم کے سمندر. اب یہ فکر لگ گئی کہ کتاب تو تحریر کر دی، سیرت کے اوپر ایک کتاب تو لکھ ڈالی، آیا کتاب لکھنے والی شخصیت اور ہستی کا کچھ عکس، کوئی جھلک مجھ میں بھی ہے کہ نہیں، دھوکے میں تو مبتلا نہیں ہوں. اس فکر کے اندر رہنے لگے کہ کہیں جا کر اپنی درستگی کراؤں. غور و خوض کے بعد یہی خیال آیا کہ تھانہ بمن میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ ہیں، جن کے پاس خلق خدا آتی ہے، مخلوق آتی ہے اپنی اصلاح کے لیے، وہیں چلتا ہوں. وہاں جا پہنچے، حضرت سے میل ملاقات ہوئی، تعارف، سلام کلام، سارا اپنا آنے کا مقصد بتایا، وہاں رہے. کچھ عرصہ رہنے کے بعد، فیضیاب ہونے کے بعد، رخصت ہونے کا جب وقت قریب آیا تو حضرت سے الوداعی ملاقات کرنے لگے. تو عرض کیا کہ حضرت چلتے چلتے کوئی نصیحت فرما دیجیے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے، جن کی تصانیف 1100 سے زیادہ ہیں، محققین کہتے ہیں کہ اگر ان 1100 تصانیف کے صفحات کو روزانہ کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو ناممکن سا لگتا ہے کہ جس عرصے کی جو حیات آپ کو ملی ہے اس کے اندر اتنی بڑی تصانیف کیسے کر دی گئیں. اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں سے خدمت لیتے ہیں جس سے چاہیں. اللہ، ہمارے یہاں مدرسوں میں بھی، کتب خانوں میں بعض کتابیں ایسی ہیں 21 21 28 28 جلدوں کی، ایک ہی آدمی کی لکھی ہوئی. الماری ہماری شروع ہوتی ہے تو شروع ہوتے ہوتے وہ ایک الماری ختم تو دوسری میں اس کو لے جانا پڑتا ہے، یعنی پوری جلدیں 28 30، کہ انسان سوچ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے خالی، لکھنے میں تو کتنی تحقیق درکار ہوتی ہے. اور ایسی ایسی پوری مفصل اور مدلل اور پوری تفاصیل اس قدر، اور زندگیاں دیکھی رہے ہیں تو وہی ہیں جو ہماری اور آپ کی. اللہ تعالیٰ ہی اپنے جس بندے سے چاہتے ہیں تو خدمت دین لیتے ہیں. حضرت بھی اتنے بڑے اونچے درجے کے مجدد ملت حکیم الامت، لیکن اپنی عاجزی اور انکساری، دل کے اندر کمتری، فرمانے لگے کہ میں بھی دنگ رہ گیا کہ وقت کا ایک علم کا پہاڑ، علم کا سمندر میرے سامنے، اور وہ مجھ سے فرمائش کر رہا ہے کہ کوئی نصیحت کر دیں تو میں کیا کروں. فوری طور پر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ کوئی بھی نصیحت اچھی سی دل میں القا فرما دیجیے. رجوع الی اللہ کرنے والا، اللہ سے تعلق جوڑنے والا، اللہ سے مانگنے والا ہمیشہ کامیاب اور کامران ہے. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والا تو ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، جس طرح ابلیس ہو گیا. عقل پر پرکھ لیا تھا کہ کیسے سجدہ کروں، کیوں کروں، میں تو بہتر ہوں، وہ برتر، وہ اعلیٰ اور ادنا، یہ وہ حجت بازی میں لگ گیا، عقل کے گھوڑے دوڑایا تو ناکام و نامراد ہوا. یہاں اپنے علمی خزانے کے اندر چھان پھٹک شروع نہ کی. فرماتے ہیں فوراً میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ایک اتنا بڑا علم کا سمندر میرے سامنے، حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، اور وہ مجھ سے فرمائش کر رہے ہیں کہ وہ نصیحت کر دیں، یا اللہ موقع کی مناسبت سے کوئی بھی نصیحت دل میں ڈال دیجئے. اللہ پاک نے دل کے اندر القا کیا، فوراً ہاتھ کے ہاتھ نصیحت فرمائی. فرمایا دو جملوں کے اندر فرمایا کہ بھائی، ہمارے اس طریقے کے اندر، یہ تو تصوف کا طریقہ ہے، ہمارے اس طریقے کے اندر اول سے لے کر آخر تک اپنے آپ کو مٹانا ہی ہے. اول سے لے کر آخری تک اس پوری محنت کا جو نتیجہ اور خلاصہ اور نچوڑ ہے، لب لباب ہے، وہ اپنے آپ کو مٹانا ہے. بس دو جملوں کے اندر نصیحت فرما دی. حضرت سید سلیمان ندوی رحم اللہ فرماتے ہیں، ادھر سے یہ انہوں نے اپنے تاثر کا اظہار فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگی، اور حضرت بعد میں فرمایا کرتے ہیں، حضرت سید سلیمان ندوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت یہ نصیحت فرما رہے تھے کہ بھائی ہمارے اس طریق میں اول سے لے کر آخر تک اپنے آپ کو مٹانا ہے، فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ سینے تک لے گئے، اور سینے تک لے جانے کے بعد اپنے آپ کو مٹانا ہے، اس انداز سے اپنے آپ کو جھٹکا مارا. فرماتے ہیں وہ جھٹکا میرے دل پر لگا کہ یہ انانیت اور بڑائی اور میں کے جو انسان نعرے لگاتا ہے میں، فرماتے ہیں کہ وہ جھٹکا، آپ نے ہاتھ کا جھٹکا ایسا دیا کہ اول سے لے کر آخر تک اس پورے طریق کے اندر، ہمارے اس پورے طریق کے اندر اول سے آخر تک اپنے آپ کو مٹانا ہے. فرمایا کہ وہ ہاتھ کا جھٹکا ایسا لگا جسے میں نے دل جھڑک دیا، انہوں نے دل پہ جھٹکا لگا، اور پھر واقعتاً مجھے اس حقیقت سے آشکارا کر دیا کہ جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مٹاتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ پاک پھر عروج عطا فرماتے ہیں. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. حدیث مبارک میں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، مٹاتا ہے، کمتر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی شان عطا فرماتے ہیں. لیکن صرف یاد رکھنے کی بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو عاجز کمتر جتانا نہ ہو، اندرونی طور پر اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہو، کہ انسان اپنے آپ کو ظاہری طور پر عام سطح پر رکھے اور معاشرے کے شانہ بشانہ چلے، لیکن اندرونی طور پر اس کی کیفیت یہ ہو کہ سب مجھ سے اعلیٰ اور افضل ہیں اور میں ادنا اور کمتر ہوں. جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان ہر ایک کو پھر عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر ایک کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر ایک کا احترام کرتا ہے، پھر وہاں بے قدری اور بے احترامی نہیں ہو پاتی. تو یہ عاجزی اور ان کی ساری تواضع اور خاکساری اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفت ہے. اور شکست دلی، کہ دل انسان کا ٹوٹا ہوا ہو، درد دل انسان کو مل جائے، اور کبھی کبھی اللہ کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہو، یہ بڑا مبارک انسان ہے. ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ موجود ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر، اللہ کی محبت رکھنے والوں سے جڑ کر انسان اصل مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اللہ تعالیٰ کا طلبگار بن جائے. اور زندگی بڑی محدود ہے، اسی محدود زندگی میں اللہ تعالیٰ کو طلب کر کے چلے جائے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کر کے چلے جائے، اس کی خوشنودی اپنے ساتھ لے جائے، وارے کے نہیں آ رہے ہیں، مزے ہی مزے ہیں، پرسکون زندگی انسان کو ملتی ہے. ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات جب سامنے ہو تو انسان پھر بہت ہی محتاط فیصلے کرتا ہے، سنبھل کر چلتا ہے، اس کے رویے اور سلوک وہ سارے کے سارے اچھے اور بہتر ہوا کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم اس مثال کو سامنے رکھیں کہ غلام جسے وقتی طور پر بادشاہ بنا دیا گیا تو ہے تو وہ غلام، تخت شاہی پر بھی بیٹھ کر وہ غلامیت کے تصور کے ساتھ جب شاہی سل اس کو ذمہ داری کو نبھائے گا تو کبھی بھی وہ گھمنڈ میں متکبر نہیں بنے گا. ہم بھی ادنا بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں. بندہ تو غلام سے بھی گرا ہوا ہوتا ہے, غلام کا تو خالی ذات کے لحاظ سے ایک انسان مالک ہے, یہاں تو ہم اپنی جان مال ہر چیز اس کا مالک ہمارا اللہ ہے. اور ہمارے اندر باہر سر سے پاؤں تک پورے وجود اس چیز کو سنبھالنے والی اللہ کی ذات ہے. الحمدللہ رب العالمین, پروردگار ہے وہ, ہمارے وجود کو سنبھالا ہوا ہے. ایک ایک روح ہمارا وجود میں اللہ پاک نے جوڑا ہوا ہے, اعضاء کو سنبھالا ہوا ہے, ہماری زندگی کو سنبھالا ہوا ہے, ہماری سانسیں عطا کی ہوئی. اور جب فیصلہ آ جاتا ہے تو یہی سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں. تو اپنے مالک حقیقی کو انسان پہچانے اور اس کی چاہت میں اپنی چاہت کو فنا کر دے, عاجزی انکساری کا پیکر بن کر زبان پر بھی کان پر بھی آنکھ پر بھی دل دماغ پر بھی پہرے لگا دے, فضول اور لایعنی گفتگو سے بچے, فضول اور لایعنی میسجوں سے بچے. یہ جو آج کل چل گیا نا کہ میسجوں کے ذریعے سے دوسروں کی دل آزاری کی جاتی ہے اور جملوں کے ذریعے سے اس کے ذریعے اس کے ذریعے, اور لغویات سے انسان بچے, فضولیات سے بچے. وقت بہت محدود ہے, زندگی بہت چھوٹی ہے. ان خرافات کے اندر انسان اپنی زندگی کو ضائع کرے, اس سے بہتر ہے کہ کم از کم وہ تنہائی کے اندر ان غفلتوں سے ہی بچ جائے, وہ بھی بڑی نعمت ہے. فضولیات, لغویات اور یہ موبائل کے اندر جو دسیوں قسم کے فتنے آ چکے ہیں, جس کی وجہ سے انسان کہیں اس فتنے میں, کہیں اس فتنے میں, کہیں اس فتنے میں, گھنٹوں انسان فتنوں میں مبتلا رہتا ہے. بظاہر وہ یکسو ہے, گوشہ نشین ہے, کنارہ کش ہے, ایک طرف بیٹھا ہوا ہے, لیکن فتنوں کے پورے بھوچال کے اندر ہے وہ. دسیوں قسم کے فتنے اس کو لگے ہوئے ہیں. ان غفلتوں والی زندگی سے, فتنوں سے انسان دور رہے, نگاہوں پر عفت اور پاندامنی کا پردہ ہو, کانوں پر پردہ ہو, زبان پر لگام ہو, نہ ہاتھ سے اذیت ہو نہ زبان سے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, بالکل اپنی زندگی کو سمیٹ کے ایسے سانچے میں رکھے کہ خدا نہ خواستہ اچانک بھی واپسی کا سفر ہو جائے تو کوئی حق اس کے ذمے باقی نہ ہو, کسی کی دل آزاری اس کے ذمے نہ ہو, کوئی اس کی طرف سے رنجیدہ خاطر نہ ہو, کسی کی طرف سے اس کو ٹھیس نہ پہنچی ہو, صاف ستھرا سلجھا ہوا اپنا محدود نظام رکھے. آج کل جو موبائل کا فتنہ ہے, اس میں بیٹھے بیٹھے گھر کے بیٹھے بیٹھے کے اندر ایک گروپ یہ, دوسرا گروپ وہ, تیسرا گروپ یہ, کبھی اس سے لڑائی, کبھی اس سے بحث, کبھی اس سے مباحثہ, کبھی سیاست پہ گفتگو, کبھی دوسرے مذہبی, کبھی تیسرے, دسیوں قسم کی جھنجھٹوں میں انسان پھنسا ہوا, حاصل کچھ نہیں سوائے وقت کا ضیاع, دوسروں کے ساتھ الجھنے, تعلقات کی خرابی, اور تیسری طرف دیکھا جائے تو اس طرف بے حیائی اور لایعنی فضولیات لغویات. ان چیزوں سے انسان بچ کر اپنی زندگی کے قیمتی اثاثے کو محفوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو چھپا کر اللہ کی عبادت میں لگا رہے, گوشے عافیت میں رہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ان چیزوں سے, فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی یاد میں لگ جائے اور اپنی زندگی کے سدھار کی فکر کرے, تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک اس کی زندگی میں تبدیلی عطا فرمائیں گے اور بڑی مبارک زندگی اس کو نصیب ہوگی, کہ سعادت کا جینا ہوگا اور سعادت کا اللہ پاک اس کا آخری معاملہ فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عاجزی, انکساری, تواضع اور خاکساری نصیب فرمائے, اور ہم سب کو اللہ پاک اپنا محبوب اور کامل بندہ بنائے, اور کمالات سے, خوبیوں سے مالا مال فرمائے, خامیوں سے, عیوب سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, وصلى الله على النبي الأمي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.